فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم يرى انهم يخالف الله ورسوله، فان له العالم
سارے ملک کے رہنے والے گروہ گروہ بن گئے, فرقے فرقے بن گئے, اور اللہ رب العزت کے حکم کو ٹال دیا اور اس کی نافرمانی کر. اللہ نے منع کیا کہ ایک ہی رہو, ایک اللہ کے ماننے والے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, کتاب کے ماننے والے, اللہ کے دین کے ماننے والے, ایک جماعت, ایک گروہ, ایک قوم بن کر رہو. لیکن دیکھا تم نے یہ فرقوں میں بٹ گئے تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج کائنات کے چپے چپے پہ جہاں کہیں یہ مسلم ہے وہیں یہ ذلیل و خوار ہے. کبھی قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ وہ دور بھی تھا مسلمانوں کا کہ عیسائی اور یہودی کافر و مشرک ٹیسٹ دے کر مسلمانوں کے تابع رہتے تھے, جزیہ دے کر اور مسلمان ان کے حکمران ہوتے تھے. آج وہ وقت بھی آیا کہ یہ مسلمان جہاں کہیں ہیں یہ انگریزوں کے غلام ہیں اور انگریز ان کے سردار ہیں, ان کی حکومت ہے اور یہ ماتاپ ان کے غلام ہیں. یہ ذلت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور ایک ہونے کی بجائے ہم مختلف دینی فرقوں میں اور دینی مذہبوں میں بٹ گئے. تو اس لیے اتنا ہم نے اللہ رب العزت کی محبت کی. آج دنیا قرآن کی طرف کیوں نہیں آتی؟ انہی فرقوں کی وجہ سے نہیں آتی. جہاں کہیں کوئی کسی فرقے میں ہے وہ خوش ہے, کہتا میں ٹھیک جا رہا ہوں. ارے کیسے ٹھیک جا رہا ہے تو؟ کیسے ہمارے علماء نے یہی کہا کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہمارے صوفیاء نے یہی کہا کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہمارے پیروں نے یہی کہا کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہمارے مولوی اور پیر کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, یہ بھی تو غلط ہے. مولوی پیروں کا دین تو نہیں ہے, اور مولوی پیروں پر وقت کے دن سے اعتماد ہو گیا جس دن سے انہوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود قوم کو فرقے فرقے میں مر دیا. اور آج ایک گروہ, ایک قوم, ایک اسلام اور ایک دین نہیں ہے. اب جن مولویوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کی بات پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ اور صراط مستقیم پر چلنے کی دلیل بھی یہ نہیں ہے. دلیل تو یہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے ایمان اور عمل کی تائید کر رہا ہے. لہذا جو ایمان قرآن نے پیش کیا ہم نے وہی قبول کیا, جو عمل قرآن دیس نے پیش کیا ہم وہی کر رہے ہیں. دلیل تو یہ ہونی چاہیے تھی, لیکن دلیل اٹھا یہ کہ ہمارے علماء یہی کہتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آج کسی سے دین کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہمارے علماء جھوٹے ہیں. بھائی علماء کا دین کے اندر کیا واسطہ؟ دین تو ہے اپنے اللہ اور اپنے رسول کا, کہ اللہ کی بات کرو اللہ کے رسولوں کی دعوے داری کرو. دین تو ہے قرآن حدیث کے نام مولوی کے قادیس کے مطابق چلتا ہے تو ٹھیک ہے, تم نے میں مستق کی ہے اللہ اس کو جنت عطا کرے گا, اور اگر یہ قرآن جس کے خلاف چلتا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اس میں کیا ہے؟ لیکن آج یہی کہا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جس دین پہ چل رہا ہے وہ خوش ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن سنتے ہی نہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنے مولوی سناتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی اگر یہاں سے سن کر جاتا ہے تو وہ عمل نہیں کرتا. کیوں؟ کہتا ہے کہ کیا ہمارے فرقے والوں کو, ہمارے علماء کو, ہمارے صوفیاء کو قرآن سمجھ نہیں آیا, صرف ان کو سمجھ آیا. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ترجمے اردو میں اور دوسری زبانوں میں لکھے جا سکتے ہیں. ایک قرآن کی آیت پر اس کا ترجمہ دیکھو جو اردو میں ہے اور پھر اس آیت کے مفہوم پر غور کرو کہ قرآن حکیم نے اس آیت میں کون سا مسئلہ بیان کیا ہے. جب وہ مجھے سمجھ آ جائے تو پھر میں اس سے پوچھو کہ یہ مسئلہ کیسے, تو دیکھنا وہ مولوی اللہ کی کتاب کی آیت کے خلاف مسئلہ بتائے گا. تو جب خلاف مسئلہ بتائے گا تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ تو قرآن حکیم کے خلاف جا رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, کہہ دو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بشر ہوں, آدمی ہوں, انسان ہوں تمہارے جیسا. مثلکم تمہاری مثل. اب یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کے اندر اپنے نبی کے سامنے حکم دیا ہے کہ تم اپنی وضاحت کر دو, اپنی پوزیشن اور اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر دو تاکہ تمہیں جب کوئی رسول مانے تو ساتھ ساتھ تمہیں بشر بھی مانے. یہ تو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ اور قرآن کی آیت اور اللہ کے فرمان. لیکن مولوی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے صلاۃ وسلام علی نور من نور اللہ, اللہ کے نور پر صلاۃ و سلام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں, انسان نہیں, وہ اللہ کے نور ہے. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ قرآن میں دو لفظ آ رہا ہے یہ بشر ہے اور یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کے نور والی حضرت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو باتیں صاحب کے مولوی نے یہ اللہ کی کتاب کو جھوٹا سمجھ کر اس آیت کو جھٹلا کر اس آیت کا کفر کر کے قرآن کے خلاف اللہ کی دشمنی کرتے ہوئے نبی صاحب کی دشمنی کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کا نور ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں انما انا بشر مثلکم, کہ لوگوں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, ایک بشر ہوں. تم میرے پاس جھگڑے لے آتے ہو, مقدمے لے آتے ہو, میں دونوں کے بیان سنتا ہوں, مدعی کا بھی مدعے کا بھی. لیکن بعض اوقات مدعی یا مدعے بہت مان کر تیز لیتا ہے اور اپنے بیانات میں اتنی تیزی دکھاتا ہے کہ مجھے معاصر بن جاتا ہے اور وہ تیز بولنے والے کو صحیح سمجھ لیتا ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. اور پہلے کیا فرمایا کیونکہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا, آدمی ہوں جیسے تمہیں کسی سے دھوکہ لگ سکتا ہے, مجھے بھی دھوکہ لگ جاتا ہے. اور فیصلہ تو کرنا تھا اس کے حق میں, صحیح تو وہ تھا لیکن زبان کی تیزی کی وجہ سے اس نے آپ کو سچا ثابت کر دیا. تو میں بھی دھوکے میں آ کر فیصلہ میں نے اس کے حق میں کر دیا. میں کسی مغالطے میں آ کر اگر کسی کے غلط آدمی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ غلط آدمی میرے فیصلے کو قبول نہ کرے. اور میں نے جو اس کے حق میں چیز مقرر کی ہے کہ بھائی یہ چیز اس کو دے دو, وہ نہ لے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. میں نے تو زبان کی تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دے کر ثابت کیا ہے کہ میں حقدار ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو حقدار نہیں ہوں, حقدار تو وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کی تیزی کی وجہ سے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اور میں ہر لوگوں کو چیز لے لوں گے تو یوں سمجھو کہ یہ جہنم کی آگ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرمائے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, مجھے بھی دھوکہ لگ سکتا ہے, مغالطہ ہو سکتا ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن وہ بھی کہتا ہے یہ اللہ کا نور ہے اور ہے بھی اللہ کا نور. اب کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ وہ بھی غلط کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اصل بات سے اس بات پہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کا دین قبول نہیں کرنا چاہتا, چونکہ دین قبول کرنے میں دشواریاں آتی ہیں. وہ دشواریاں کیا ہیں؟ کہ برادری سے بگڑ جائے گی, محلے والوں سے بگڑ جائے گی, دوست احباب کے ساتھ دوستی اور یاری نہیں رہے گی. وہ لوگ جو مجھے اپنے آنے سے سارے سمجھتے تھے وہ میرے دشمن بن جائیں گے. اس لیے ایسا دین یہ قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ چاہتا ہے کہ بس میں مسلمان مومن بھی بن جاؤں اور ساتھ ساتھ جنت میں بھی چلا جاؤں, لیکن کسی سے میری بگڑے بھی نہیں. جیسے یہ باقی ادیان والے آپس میں گھل مل کر رہ رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ گھل مل کر رہوں اور جنت میں چلا جاؤں. تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کو تیار ہو گئے. ان میں سے ایک نوجوان اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کیا ہے والے بڑے, تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آنے کی دعوت دے رہے ہو, کیا تمہیں کوئی اس کا مقصد بھی سمجھ آیا ہے؟ یہ دین قبول کر لینا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اپنے گھر میں آنے کی دعوت دینا, اس کا دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہے کہ ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینا. ہر برادری کے بے دین آدمی سے لڑائی لڑنا اور ساری زندگی لڑتے ہی رہنا, اگر یہ آپ کو قبول ہے تو پھر تو بیعت بھی کرو اور سب کو مدینے میں لے چلو. انہوں نے کہا بالکل ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے اپنے بھی بیگانے رہ جائیں گے اور پوری دنیا ہمارے دشمن بن جائے گی اور ہمارے پر چڑھ چڑھ کر آئیں گے. لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جب اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہٹاؤ ہاتھ ایک طرف, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے مدینے آنے کی دعوت بھی دیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ ساری دشمنیاں اور یہ مخالفتیں, یہ رشتے ناطوں کا ٹوٹنا, یہ مخالفوں کا چڑھ چڑھ آنا ہمیں قبول ہے. تو میرے عزیزوں, ان کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی جو آج اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اس قوم کو اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر عزیز ہے لیکن وہ اترے گا اور برادری کا معاملہ اگر پیش ہوگا تو ان کی لڑکی بریلوی کے گھر میں چلی جائے گی, اور بریلوی کی لڑکی یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے پیار کے گھر میں جائے گا, جو امی کی لڑکی بریلوی کے گھر میں, بریلوی لڑکی جیوبی کے گھر میں, شیعہ کی لڑکی سنی کے گھر میں, سنی کی لڑکی شیعہ کے گھر میں, پھر دوسرے کے جنازے اور خوشی اور کمی میں یہ یکجان. جب دنیا ہمارے قوم میں یہ دین چل رہا ہے, ہم ایسا سب دین کیوں قبول کریں کہ ہر ایک سے بگڑ جائے اور ہر سب سے بچے ہمارا دشمن بن جائے؟ تو یاد رکھو, ایسا دین اللہ کے یہاں منظور و مقبول نہیں ہے. مالک نے تو صاف صاف الفاظ میں فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یفعل ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ قرآن ہے جس قرآن کو آج کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں دی جاتی۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی کی بات کو جو عزت دی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب کو عزت نہیں ملتی۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے، ہر ایمان والے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر سن لو، سب سے بڑا اعلیٰ رشتہ امی اور ابو کا، دوسرے نمبر پر ماں باپ جائی بہن اور بھائی کا۔ فرمایا جب یہ تمہاری بہن اور تمہارا بھائی، تمہاری امی اور تمہارا ابو، یہ تمہیں شرک کو پسند کر لیں، قبول کر لیں، اور ایمان جو کفر کے سے پاک اور خالص ہو اس کو یہ چھوڑ دے، تو پھر مومنو تمہارا بھی ان کے ساتھ محبت کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یا ذالک، اور اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے اس مشرک ماں سے والہانہ محبت کرتا ہے، مشرک باپ کے سامنے بچ بچ جاتا ہے، اپنی بہن کو کائنات سے زیادہ یہ چاہتا ہے، بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، فرما سمیا فل ظال کا فولا تو مظالمون، جو ان کے ساتھ محبت اور پیار رکھے گا تو یاد رکھو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ بتاؤ کہاں اس کا عمل ہو رہا ہے، کون اس کا عمل کرتا ہے؟ صرف سیاسی لیڈروں نے جیسے قوم کو جب وہ الیکشن کے موقع میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں میں ان کو بانٹ دیتے ہیں، ایک باپ کے چار بیٹے چاروں الگ الگ سیاسی جماعتوں میں ہیں، اور ہر بیٹے دوسرے بیٹے دوسرے بھائی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال اس قوم کے مولویوں نے کر دیا، قوم کو بانٹ دیا، اور پھر سٹیل کے حد تک قوم کو ایک دوسرے کے سے نفرت دلوائی، لیکن جب اندرونی معاملہ پھر پیش ہوا تو پھر سب ایک ہو گئے۔ سورج مجاورہ کرو، اللہ تعالیٰ قوم آخر یو مومن قوم آپ کو نہیں ملے گی جو مومن بھی ہو اور پھر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اس کی محبت اور پیار اور دوستی بھی ہو۔ رشتے سنو کیسے گنے، بلاسان آبا ہوں، چاہے وہ ان کے ماں اور باپ کیوں نہ ہوں، وہ ابلا ہوں، چاہے ان کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہوں، وہ اخوان ان کی بہنیں اور بھائی کیوں نہ ہوں، وہ عشیروں ان کی قوم اور کنبا قبیلہ برادری کیوں نہ ہو، جب تک ان اللہ کے دشمنوں کو وہ چھوڑے گا نہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑے گا نہیں، اس وقت تک ایمان اس کے دل میں اترے گا نہیں۔ ہاں جب کوئی مومن اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے، اور مومنوں کے ساتھ برادری رشتے داری اور محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں اور رسولوں کے دشمنوں سے بائیکاٹ کر رہے ہو، رشتے ناطے توڑ دے گا۔ فرمایا اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کے دلوں میں اب ایمان لکھا ہے۔ لیکن آج دنیا سمجھتی ہے بس اسی کے نام دینداری ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں بس آج ہم نے ٹھیک کر لیے، ہم شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، بس جنت کا داخلہ اسی پر مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اللہ نے ایمان کے دو حصے بیان کیے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فرمایا پہلا حصہ ایمان کے یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کرے، تیری امی کافرہ مشرکہ ہے تو یہ طاغوت ہے، تیرا ابو طاغوت ہے، تیری بہن اور بھائی طاغوت ہے، تیری پھوپھو اور پھوپھو طاغوت ہے، تیرا تایا ہو تیرا چچو یہ طاغوت ہے، تیری ساری برادری جو کفر شرک میں لگ پڑتے یہ ساری طاغوت ہے، اگر تیری بیوی مشرک ہے تو یہ بھی طاغوت ہے، تیرے اولاد مشرک ہے تو یہ بھی طاغوت ہے، تیرے دوست مشرک ہے تو یہ بھی طاغوت ہے۔ ان طاغوتوں کا انکار کر، کفر کر۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے والذین کافروا اولیاء الطاغوت، دیکھو پہلے کیا فتویٰ لگایا کافر ہونے کا، وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، طاغوتوں کے دوست کافر ہوتے ہیں، کافروں کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ یا اللہ طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ یخرجون من النور الى الظلمات، وہ طاغوت کیا کرتا ہے کہ مومن کو نور ایمان سے نکال کر کفر اور شرک اور بدعت کے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ بیوی اگر کافر ہے تو وہ اپنے خاوند کو یہی کوشش کرتی ہے کہ یہ بھی کافر ہو جائے، اور کفر شرک کے اندھیروں میں یہ پھنس جائے۔ اولاد اگر کافر ہے تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، بہن بھائی کافر ہے تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، ماں باپ کافر ہے تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے عقیدے امام پہ آ جائے اور تمہارے گھر کی موت پڑے کہ ہم نہ مل جائے۔ اس لیے پہلے ان سے طاغوت تو گھرے کنارہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے، سورت ممتحانہ پڑھو، لقد کان فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ، فرمایا میرا پیارا پیارا ابراہیم خلیل اللہ اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے یہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو اور ہماری قوم برادری اور رشتے داری، رشتے داروں سنو ہم تمہارے سے بیزار، ہم تمہارے سے دور، ہماری تمہارے سے نفرت، ہماری تمہارے سے کنارے کشی، کر بابا بین نام بین اکبل عداوت ول بخلا، سن لیا بالکل صاف واضح اور ظاہر ہو چکی ہے تمہارے ہمارے درمیان کیا چیز بغض اور دشمنی، تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دلوں میں ہم مومنوں کا بغض ہے، ہمارے دلوں میں تم مشرکین کے حق میں بغض ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک سٹیج پہ ہم متحد ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر قسم کے کفر و شرک سے بچ کر اللہ وحدہ کو وحدہ مان لو، اس کی توحید کو ماننے والے بن جاؤ، ہر کفر شرک کو چھوڑ دو، پھر تمہاری رشتے داری ایمان کے اندر بدل جائے گی اور تم ہمارے رشتے دار ہم تمہارے رشتے دار، لیکن جب تک تم اس کفر شرک کو نہیں چھوڑتے ہو تو ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہماری نمازیں ہمارے ساتھ، تمہاری نمازیں تمہارے ساتھ، ہماری عید ہمارے ساتھ، تمہاری عید تمہارے ساتھ، ہمارے جمع ہمارے ساتھ، تمہارے جمع تمہارے ساتھ، ہمارا چندہ دین کے لیے ہمارے لیے، تمہارا چندہ تمہارے لیے، ہمارے جنازے ہمارے لیے، تمہارے جنازے تمہارے لیے، ہماری شادیاں ہمارے لیے، تمہاری شادیاں تمہارے لیے۔ دوسری کا پرانی راج ہے لنا مارونا والا تما مارو، ارے تمہارے آواز الگ، ہمارے آواز الگ، ہم تمہارے کسی عمل میں شامل نہیں ہوں گے اور تم کو ہم اپنے کسی عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ یا دنیا کو کہہ دو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیں کہ جب تک انہیں رسول کے والی احترام کریں گے یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری کہ کسی مشرق آدمی کے ولیمے میں چلے گئے ہو یا اس کے نکاح میں شامل ہوئے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرق برادری کے آدمی کو اپنے ولیمے میں بلایا ہو یا اپنے نکاح میں شامل ہونے کے لیے اس کو بلایا ہو؟ مشرق اٹھا کر دیکھو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مامور کیا کہ جاؤ اور میرے طرف سے دعوت دو لمن لقیتا، جو بھی آپ کو ملے، لیکن آگے قید لگا دی من المسلمین، ان کو دعوت ولیمہ کی دعوت دینا جو مسلمان ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو بھی میرے برادری کا آدمی ملے ان کو دعوت دے دینا. فرمایا نیکسٹ، جو میری برادری کا یا غیر برادری کا آدمی مسلمان ہے اس کو دعوت دینا، کسی مشرک کو دعوت نہیں دینا. صحابہ کرام نے بہت اللہ کے نبی کی شادی ہوئی ہیں، فوتگی ہوئی ہیں، لیکن ایک تو موقع سے دکھا دے گے تو ابھی کسی مشرک کے ولیمے میں یا شادی میں یا ان کی فوتگی میں چلا گیا ہو، یا کوئی مشرک کسی صحابی کے بیٹے کی شادی میں ولیمے میں آیا ہو. اس لیے تو قرآن اعلان کرتا ہے دین تمہارا الگ ہمارا الگ، تمہارے اعمال الگ ہمارے اعمال الگ، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تو تمہارے دلوں میں ہمارے لیے تو، اور دوسری اگر شکل سے دیکھتے تو واقعی یہ حقیقت ہے. پہلا انسان جب پیدا ہوا جس کے نام قرآن حکیم آدم بتاتا ہے، اور رب العالمین نے فرشتوں کو اور جن ابلیس کو کیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسی وقت دو گروپ بن گئے. ایک گروپ کا نمائندہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کا رسول ہے، اور دوسرے گروپ کا نمائندہ ابلیس جن ہے. اس وقت سے دونوں کی آپس میں دشمنی ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد کو ایسا میں چکر چلاؤں کہ یہ سارے کے سارے دنیا میں بھی زلی میں رسوا ہو جائے، اور کیا کہتے ہیں میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں شامل ہو جائے، ان کا دین مٹ جائے، ان کا اسلام مٹ جائے، اور یہ اسلام آنے والے لوگ مسلمان مٹ جائے، اور آدم علیہ السلام جس پارٹی کا نمائندہ ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ کفر مٹ جائے، شرک مٹ جائے، شیطانی پارٹی مٹ جائے، اور پوری کائنات کے اندر اسلام داخل ہو جائے تاکہ توحید کا ننگا بجے. پہلے دن سے دونوں پارٹی کو دشمنی ہے، اور دیکھا دشمن کا حال کہ پہلا حال اس نے جنت کے اندر کر دیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ دو پارٹیاں رہیں گی، اور اس نے کفر اٹھا کے کہہ دیا تھا یا اللہ مجھے تیری ذات کی کیسے لاؤ ہوئی جنا مجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ ایک تھا، لیکن جب اس کی تحریک چلی تو پھر یہ کروڑوں بن گئے. اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا من الجن والناس کہ جن بھی کتنے تھے جو ابلیس سے تابعدار ہو کر وہ شیطان بن گئے، اور کتنے بے شمار انسان ہیں وہ ابلیس سے تابعدار ہو کر وہ بھی شیطان بن گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہر بندے ہر نبی کے دو دشمن رہے ہیں، ایک شیطان جو جنوں میں سے ہے اور ایک وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہے. اب قرآن حکیم نے شیطانوں کے دو قسم بتا دیے، انسانی شیطان اور جنی شیطان. انسانی شیطان اور جنی شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کے نام لیوا کا نام و نشان رہے اور پوری دنیا میں کفر شرک پھیل جائے. اور اللہ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک مومنین کا یہ مشن ہے کہ اسلام بلند ہو جائے اور پوری زمین پر اسلام نافذ ہو جائے اور دنیا کے کونے کونے سے کفر شرک مٹ جائے. یہ قیامت تک بات چلتی رہے گی. آپ بتاؤ ان دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہائے فصل جفتا کرو فی ربیم اللہ اللہ نے دنیا میں بے کر دیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور دونوں رب کے حق میں لڑ رہے تھے. زمین کی لڑائی نہیں، کسی کارخانے اور مل کی لڑائی نہیں، لڑائی ہے رب کی. کہ مومن کہتا ہے رب کی شان یہ ہے کہ کائنات اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسے کہتا ہے نہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے. صرف علی مشکل کشا نہیں بلکہ کروڑوں اربوں مشکل کشا ہے. یہ جھگڑا، یہ دو پارٹیاں ہیں جو ابتدا سے لے کر قیامت تک آپس میں برسر پیکار رہیں گی. اور تمہیں معلوم ہے کہ پہلی جنگ جو اسلام میں ہوئی جنگ بدر، یہ کون تھے جنگ بدر میں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے چل کر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ ٹھیک کے کچھ انصار تھے، لیکن وہ مہاجر جو مکہ چھوڑ کر گئے تھے یہ وہی مہاجر ہیں جو آج لڑنے کے لیے آئے ہیں. لڑائی کن لوگوں سے ہو رہی ہے؟ ان کے اپنے رشتہ داروں سے لڑائی ہو رہی ہے. کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ ہم تو آپس میں دوستیوں پیار اور رشتہ داریاں بڑھاتے ہیں، ان میں کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ مواصلہ دینے والا بھلا کیا کہتا ہے؟ ارے وہ اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ اسلام کے دشمن تھے، ارے یہ اسلام کے ماننے والے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اگر تم حقائق معلوم کرنا چاہو قرآن حکیم کا مطالعہ کرو، پھر جن کو تم کہتے ہو کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ان کے عقائد پر ذرا نگاہ ڈالو، یقیناً تم اس نتیجے میں پہنچو گے کہ مکے کے مشرکین نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ اسلام کو سینے سے لگا کر ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. مجھے یہاں صرف اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہو، کون سی ہے وہ جماعت جو صرف اللہ کا دین مانتی ہو؟ انہوں نے اللہ کے دین کو مٹا کر اپنے اپنے دین دنیا میں مشہور کر دیے ہیں. جدھر جاؤ گے تم پوچھو گے تو یہی ملے گا، یہ دیوبندی اسلام کو مانتا ہے، یہ بریلوی اسلام کو مانتا ہے، یہ حدیث اسلام کو مانتا ہے، یہ شیعہ اسلام مانتا ہے، یہ پرویزی اسلام مانتا ہے، یہ مرزائی اسلام مانتا ہے. وہ دکھاؤ جو اللہ کے اسلام کو مانتے ہو. اس لیے یہ دونوں کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہے، قیامت تک رہے گا. اور مالک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جو میری جماعت میں شامل نہیں. اللہ اکبر. جنگ بدر ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا مامو آیا، تلوار سے اس کا سر اڑا دیا. عبیدہ بن جراح کے بعد جراح اور عبیدہ بن جراح نے اسے سر اڑا کے رکھ دیا اور قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ جب اسلام اور کفر کا فرق آ جائے, بیٹا مسلمان ہو اور باپ کفر شرک کو پسند کرتا ہو, پھر ایسا باپ مومن بیٹے کی تلوار سے نہیں بچ سکتا. وہ اسلام کہاں ہے؟ آج تو مخلوط اسلام ہے, سٹے کی حد تک علیحدہ اور مسجد سے باہر جاؤ تو سب ایک. تم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھوں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے تھے ہم ایک. کوئی کہتا ہے کہ یہ سیاسی اتحاد ہے, جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی سیاسی نماز ہوتی ہے, آگے نورانی ہے پیچھے سارے ہیں, آگے ساجد میر ہے پیچھے سارے ہیں, آگے ساجد نقوی ہے پیچھے سارے ہیں, آگے فضل الرحمان ہے پیچھے سارے ہیں. یہ نماز بھی سیاسی پڑھی جا رہی ہے؟ نہیں, وہ تو تمہیں بتانے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ کسی معاشرے میں نہ رہو, ہم سب ایک ہیں. اس لیے اللہ کے بندے بات یہ ہو رہی ہے کہ دین کو اور ایک کھلونا بنا دیا گیا ہے اور دین کو اتنا حقیر سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو کوئی اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سارے جتنے دنیا ہمارے ملک میں یا ادھر ادھر ہے, چاہے شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے جنت میں جائیں گے. اس لیے وہ آدمی یہ چوک میں بیٹھا اشتہار چھاپتا ہے, اپنے بیدر سے لکھتا ہے اور اپنے دکان کے اوپر لکھتا ہے جو چاہو سو پوچھو, وہ مراد ہی کیسی جو پوری نہ ہو, ہر مراد طرف زمینے سے پہلے پوری ہوگی. ان تین دعووں میں پتا ہے انہوں نے کیا کہہ دیا ہے, جو چاہو سو پوچھو. پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرح عالم الغیب ہوں, دوسرا دعویٰ کہ وہ مراد ہی کیسی جو پوری نہ ہو, کہ یہ کہ اللہ ہر مراد پوری کرنے پر قادر ہے, میں بھی اسی طرح قادر ہوں. تیسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ ہر مراد فرق چکنے سے پہلے پوری ہوگی, کہ اللہ تو مراد پوری کرنے میں دیر لگا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کا اولاد دی, زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اس کی مراد پوری کی اور اولاد دی, یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد جا کر یوسف کو بھی لایا, یونس علیہ السلام کی مراد 40 دن بعد جا کر پوری کی مچھلی کے پیٹ میں. اللہ تو دیر لگاتا ہے اور میں اتنا قادر قیوم ہوں کہ پلے چپکنے سے پہلے تمہاری ہر مراد پوری کر دوں گا. کبھی تم نے سنا کہ اس آدمی کا مسلمانوں نے جنازہ نہیں پڑھا؟ سنا تم نے کبھی؟ ان سے پوچھو اگر آج فرعون کو اگر زندہ کر کے تمہارے پاس بھیج دے اور فرعون تمہارے علاقے میں آ کر مر جائے, جنازہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھے؟ تو یہ بہت بڑا کافر تھا, بے ایمان تھا, اس نے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا اعلیٰ رب ہوں, اس لیے ہم اسے نہیں پڑھتے. اور یہ جو کہہ رہا ہے فرعون نے تو ایسا نہیں کہا تھا جو چاہو تو پوچھو, فرعون نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ ہر مراد پوری ہوگی, فرعون نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ فلک جھپکنے سے پہلے پوری ہوگی. یہ بڑا فرعون ہے لیکن اس کا جنازہ اتنی دنیا پڑتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے, یہ اسلام کو مانتا ہے. اگر کلمہ پڑھ کر یہ کہنے والا بھی مسلمان ہے, قرآن کو مان کر یہ کہنے والا بھی مسلمان ہے, اگر اسلام کو مان کر یہ کہنے والا, دعویٰ کرنے والا, چھاپنے والا, لوگوں کے سامنے کہنے والا, اگر یہ بھی مسلمان, تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن حکیم جو فیصلہ کرتا ہے قوم نہیں مانتی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت پڑھ کر سنانے کا حکم دیا انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا. ہاں وطن نبوت کا تعلق مجھے پہنایا گیا ہے لیکن دنیا اس کو نہیں مانتی کہ نبی کے ساتھ بشر ہے. حدیث میں بھی فرما دیا کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھے بھی مقابلہ لگ سکتا ہے لیکن خبردار جس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ آدمی وہ چیز استفادہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا. لیکن کوئی نہیں مانتا. اب مجھے تم بتاؤ کہ قرآن نے کہا خنزیر حرام ہے اور دنیا کہنے لگ جائے کہ خنزیر حلال ہے تو وہ کیا قرآن کا ماننے والا ہے؟ قرآن نے کہا تمہیں سگے باپ کا نگاہ سبھی بیٹی سے حرام ہے اور سرواز وہ کہنے لگ جائے کہ حلال ہے، یہ قرآن کے ماننے والے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین تظنون من دونه ما یملکون من کتمیر، ارے لوگو اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو پکارتے ہو من دون اللہ من دون اللہ من دون ہی، ساری کائنات اللہ کے سوا ہے، من دون اللہ ہے، من دون ہی ہے، اور ایک اللہ اللہ ہے. فرمایا من دون اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کے پاس اس خوف کے ذرے کے برابر بھی کوئی سوچنے کی طاقت نہیں ہے. پوری کائنات کے ذرے کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا. آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا ستارے، چاند ہو یا بادل، پہاڑ ہو یا دریا، شجر یا حجر، انسان ہو یا جن، فرشتے ہوں یا کائنات کی غور مخلوق، انبیاء ہو یا صدیقین، شہداء ہوں یا اولیاء اللہ، یا اس قوم کے دین کے مطابق جو انہوں نے نام رکھے، کلندر، قطب ابدال، اوتار، اوتار، پانچ، بارہ، چودہ، ملنگ، مجنون، فرمایا یہ سب کے سب ایک ذرہ آپ کے برابر بھی نفع نقصان کا تیار نہیں رکھتے. یہ سب میرے محتاج ہیں، دیکھنے میں میرے محتاج، سننے میں میرے محتاج، بولنے میں میرے محتاج، کھانے میں میرے محتاج، پینے میں میرے محتاج، سونے میں میرے محتاج، جاگنے میں میرے محتاج، موت میں میرے محتاج، زندگی میں میرے محتاج، بیماری میں میرے محتاج، تندرستی میں میرے محتاج، ہر آن ہر لمحے یہ میرے محتاج ہیں. ان کے پاس ذرہ بھی اختیار نہیں. اللہ کیسی اللہ نے اپنی شان بیان کر دی، کون مانتا ہے اس کو؟ سٹیج پر توحید، سٹیج سے نیچے اترا تو تعویذ. تعویذ اور توحید کی آپس میں دشمنی ہے. جو سٹیج پر توحید بیان کی، سٹیج سے اتر کر میرام میں بیٹھ کر تعویذ لکھ کر اس کی تردید کر دی، میرا ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کی اور میرا پہ بیٹھ کر جادو کے اوپر چڑھاؤ کی کلام کر کے اس کو بند کیا، اللہ کی توحید کو پارا پارا کر دیا. صرف اللہ کی توحید یہی ہے. نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، صدیق کچھ نہیں کر سکتے، شہید کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، بس توحید ختم. صرف نبی، ولی، صدیق، شہید یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے نام توحید نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے ذات کے سوا ایک ذرہ خاک کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے. خواہ وہ تعویذ ہے یا جادو ہے، جن ہے یا نظر بند ہے، نبی صاحب کا بال ہے یا جبا ہے، لیکن آج توحید صرف اتنی حد تک معذور ہے، نبی ولی صدیق شہید تک بس یہ کچھ نہیں کر سکتے. تعویذ سب کچھ کر لیتا ہے، جادو سب کچھ کر لیتا ہے، جن سب کچھ کر لیتے ہیں، نظر بند گھروں سے گھر جوڑ لیتی ہے. ابھی توحید باقی ہے. اللہ اکبر. اب تم مجھے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، کہ جو لوگ تعویذات جادو کے قائل ہیں، نظر بد کے قائل ہیں، اسلام کے بال اور جبے کے اندر شفا کے قائل ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر کو مانتے ہیں یا منکر ہے؟ اب جو قرآن کریم کی ایک آیت کا منکر ہو وہی مسلمان ہوتا ہے؟ اب سنو، اللہ کے مقابلے میں تعویذ، اللہ کے مقابلے میں جادو، اللہ کے مقابلے میں جن موت اور جن، اللہ کے مقابلے میں نظر موت، اللہ کے مقابلے میں کلندر، اللہ کے مقابلے میں کتب اور اندر، اللہ کے مقابلے میں نبی ولی صدیق شہید، اللہ کے مقابلے میں ملانگ اور منظور، اللہ کے مقابلے میں ستارے اور سورج، اللہ کے مقابلے میں آگ اور پانی، اللہ کے مقابلے میں کائنات اور ذرہ اور ذرہ. ابھی اللہ کا دین باقی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا، بتاؤ کہاں ہے اللہ کا دین؟ کون ہے اللہ کے دین کو ماننے والے؟ جدھر جگہ ادھر ہی کلندر کی شان بیان ہو رہی ہوگی، وہ ساری کائنات کو مٹھی میں لے کر چلا رہا ہے. جدھر کی کان وہ کرے گی تو یہی آواز آ رہی ہوگی کہ تعویذ سے ایسا کام نہیں جو تعویذ سے حل نہ ہو. ہندوستان سے آواز آ رہی ہوگی کہ ساری کائنات کو لکشمن داس چلاتا ہے. سکھوں کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی کہ ساری کائنات کو گرو نانک چلاتا ہے. عیسائی کہتا ہے کہ ساری کائنات کو عیسیٰ صاحب اور اس کی امی محترمہ صدیقہ مریم چلاتی ہے. یہودی کہتا ہے کہ ساری کائنات کو عزیر صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کو یہ اللہ کے نبی، یہ ولی، یہ صدیق، یہ شہید چلا رہے ہیں.
نہیں. نہیں.
کیا فرق ہے؟ سچ سچ بتاؤ، تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایمان تھا؟
نہیں.
وہ دین جو دے کر 23 سال میں جو انہوں نے دین دیا، یہی دین دے کر گئے تھے؟ تعویذوں والا دین، جادو والا دین، نظر بد والا دین، جن بازی والا دین، کلندروں کتبوں ڈالوں والا دین، ملنگوں مجذوبوں والا دین؟ یقین جانو، اگر وہ یہ دین لے آتے اور یہی دین تو ان کو دیتے، مکے والے بھی صرف ان کے قلب چوم لیتے. دشمنی کیوں ہو گئی تھی؟ پہلی بار ہی دشمنی ہو گئی. پہاڑی پہ چڑھ کر سب کو بلایا، کون دوڑتی ہوئی جا رہی ہے؟ جو خود نہیں جا سکا اس نے کسی کو بھیج دیا. راستے میں دوڑتے ہوئے جا بھی رہے ہیں اور بلایا بھی لیتے جا رہے ہیں. یا اللہ، اگر اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آفت آئی تو یا اللہ اس کو بچا لے، وہ آفت قارون کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے میری اتنی زندگی میں کیسے پایا؟ سب نے کہا جربنا کا مرارا. ہم یوں ہی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے آپ کی زندگی کے تجربے کیے ہیں، اور تجربات کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین، سچا اور امین پایا ہے. کیسا سرٹیفکیٹ ملا؟ کہا اچھا اتنا اعتماد اور اتنی سچائی میری. جی بالکل. کہا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج آ چکی ہے اور ابھی تمہاری اوپر حملہ کرنے والی ہے, یا ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ جاؤ تو کیا یہ ہم دکھی اور یہ بھائی فوج جن کو تم ہتھیار کے نہیں دیکھ رہی, میری بات سے پہنچ کر تم یہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ جاؤ. سب نے کہا بالکل آ جائیں گے, آپ کی زبان سے کبھی غلط اور جھوٹی بات نہیں نکل سکتی. جب آپ فرما دیں گے کہ فوج آئی ہوئی تو یقیناً 100% وہ آئی ہوئی ہوگی. فرمایا پھر آؤ ایک غیب کی اور بات میری مان لو, جب تمہیں میرے اوپر میری سچائی پر اتنا اعتماد ہے اور تمہیں ساری زندگی میرے تجربات کر کے مجھے سچا پایا ہے تو بہت خود اسی کہتا ہوں کلو لا الہ الا اللہ تفلحوا. دل سے مان لو کرنا عبادت کے لائق ہے. اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ کہتا ہے, اللہ تصویر ہے, اللہ غوث ہے, اللہ گنج بخش ہے, اللہ فریاد راس ہے, اللہ علم الغیب ہے, اللہ مشکل حل کرنے والا, مصیبتیں دور کرنے والا, تکلیفیں دور کرنے والا اور تکلیفیں دینے والا اور ساری باتوں کے ایک اللہ ہے. اتنا مان لو دنیا میں بھی کامیابی تمہارا حق, آخرت میں بھی نجات تمہارا حق. آگے کیا کہا, تم لکھو نل ارب ول اجم, سن رہے ہو, عرب پر حکومت تمہاری ہوگی, اجم پر حکومت تمہاری ہوگی. صرف اتنی سی بات مان لینے پر کہ کہہ لو دلو جان سے لا الہ الا اللہ, پھر تمہاری تاریخ نے تمہیں بتا دیا اور تم نے پڑھ لیا کہ جن لوگوں نے کہہ لیا دلو جان سے لا الہ الا اللہ, عرب بھی ان کی مملکت میں آیا اور عجم پر بھی حکومتیں ان لوگوں نے کی. کیا وہ تبھی نکلے تھے؟ کیا ان میں کوئی کلندر تھے, کوئی کتب تھے, کوئی افلاس تھے, کوئی اوتار تھے؟ کون سا سوبھی تھا جو مزدور تھا؟ کون سا سوبھی تھا جو چوک ووٹ کے لوگ مذاق کہتے سمجھتے تھے؟ کس اصحابی کا عرس ہوا, کس اصحابی کی قبر پر لوگوں نے چادریں ڈالی؟ کون سا اصحابی تھا جس کی قبر کی مٹی لوگ لے جاتے تھے؟ کون سا اصحابی تھا جس کی قبر کا چشمہ لوگوں کو شفا بانٹتا تھا؟ کون سا اصحابی تھا جس کی مٹھی میں تیراک تھی؟ اور کون سا اصحابی تھا جو مشکل کشا جلواتا تھا اور زکی کہلاتا تھا؟ لوگوں وہ دین کہاں گیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو دھوکہ دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے حجر اسود سن لے کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا اور اسلام نے اس کی اجازت نہ دی ہوتی اور میرے پاس اسلام کی یہ سنت نہ ہوتی, کبھی موقع نہ دیتا ہوا تجھے. آج قبر کی پتھر چومے جاتے ہیں, قبر کی چوکھٹ چومی جاتی ہے, قبر کا گلاس چوما جاتا ہے, قبر کے اوپر پڑے ہوئے عجیب و غریب لکڑی کے اوزار بنے ہوئے ان کو چوما جاتا ہے, بدن پہ پھیرا جاتا ہے. عمر والا دین کہاں ہے لوگوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا من تعلق غنیمت اور فقد اشرک, جس نے تعویذ پہن لیا وہ مشرک ہو گیا, جس نے تعویذ لٹکایا وہ مشرک ہو گیا. وہ دین کہاں ہے؟ من سہارا فقد اشرک, جس نے جادو کو مان لیا اور عمل کیا یا کروایا یا کی نہ رکھا فقد اشرک, وہ مشرک ہو گیا. وہ دین کہاں ہے؟ قرآن نے جو اعلان کیا لا یفلح الساحرون, اے دنیا جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دین کہاں ہے؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جادوگر مفسد ہوتا ہے اور اللہ اس مفسد کے عمل کو سنورنے نہیں دیتا. یہ دین کہاں ہے؟ لا یصلح الصالحات یہ جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا جس آر میں شان کے ساتھ جائے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ دین کہاں ہے؟ آج تو سارے جادوگر کی کمر کو تھپکی دیتے ہیں شاباش شاباش ہم آپ کے ساتھ ہیں. جادو برحق ہے, اللہ نے اتارا ہے, فرشتے لے آئے تھے اور سکھاتے تھے, اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی, اتنا ظالم اثر ہوتا تھا اس کا. اور آپ نے تو ترقی کر لی ہے اور جادو کے آخری سٹے پر پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں جو وہ مراد ہی کہتی جو پوری نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے لوگوں یہ دین کوئی کھلونا ہے؟ دین تو ٹھوس عقائد سے لے کر بدعات اور رسم و رواج سے پاک اعمال کا نام ہے. جو ان کو اپنا لیتا ہے وہ جنت کا بادشاہ بن جاتا ہے. نہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری کے اندر چلے گئے, ساتھ ایک اصحابی بھی ہے, وہاں کنواں تھا, اس کے بنیر پر بیٹھ کے پاؤں لٹکا کر اصحابی نے اندر کنڈی لگا دی کہ آج میں اسلام کا دربار بنتا ہوں. تھوڑی دیر بعد آواز آئی, پوچھا کون کہا تمہیں کر کیا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کیا, جناب باہر ابو بکر آیا ہے اجازت مانگتا ہے, فرمایا جاؤ اس کو اجازت بھی دے دو اور یہ بھی کہہ دو کہ تو جنتی ہے. اس دن کی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی, دربار نے پوچھا کون؟ کہا عمر. ہاں جی کیا بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہوں. جا کر دریافت کیا, فرمایا اجازت دے دو آج یہ بھی کہہ دو کہ تو جنتی ہے. وہ دین نہیں چاہیے, جاننے والا دین چاہیے. اس لیے مالک الملک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی آیاتیں پڑھا پڑھا کر اعلان کرواتے تاکہ لوگوں کو اتنا پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دین کیا تھا. اور دنیا والوں, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مقدس کے ساتھ زندگی میں اپنے شان نبوت کے ساتھ بلندی درجات کے ساتھ دنیا والوں کو اعلان کر رہا ہوں, سنو میرا ایمان, کہ میں تمہارے نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. مانتا ہے کوئی آج کل اس کو؟ دنیا کہتی بھر دو جھولی میری یا محمد. شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. کبھی اس شیر پر غور کیا, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی. وہ انبیاء سے پہلے گزر گئے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئے, تو وہ بیان نبی رسول کے در کے سوالی کیسے ہو گئے؟ جی اس معاملے کو حل انہوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کائنات کی ساری کائنات سے پہلے پیدا کر دی گئی تھی. ہر شخص جس کے اندر نبوت کی استعداد تھی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے سامنے سے گزری تو اس کو نبی اسلام کی روح نے نبوت دے دی. تم پڑھتے رہو قرآن والے کے ارسلنا نوح الى قومه چلو ہمارے تو نے نبی اسلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا, ہم نے نبوت دی, ہم نے رسالت دی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں, سب کو نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے دی. بچ گیا اسلام؟ بچ گیا قرآن؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو لوگوں؟ قرآن جو بھی اعلان کرتا ہے کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے نہیں تیار. ایک بم پینے والا جب ساری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جس کو دنیا ملنگ کہتی ہے, ایک وہ پاگل جس کو اپنے ننگے ہونے کا بھی احساس نہیں جب پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے, تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ اتنی اللہ کی توہین ہے, اتنی توحید کے ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ اتنی دشمنی, اللہ کی کتاب کی اتنی بڑی تکذیب, اور پھر سینہ زوری دیکھیے کہ پھر بھی ایسا مسلمان کے جدت کے بغیر کہیں جاتا نہیں ہے. اس لیے لوگوں ہوش میں, یہ دنیا چند رونا ہے, یہ زندگی چند رونا ہے. ختم ہونے کے بعد جب اس کی روح کو فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے, اللہ کے پاس اس کو پہنچائیں گے, اس کے بعد اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ میں نے زندگی کس انداز میں پر کس انداز سے گزاری ہے. الہی ایک بار مجھے پھر واپس بھیج دے. کہاں واپس جاتا ہے؟ فی ما ترکت, اس جسم اور جان کو جس کو چھوڑ کر آیا ہوں, اس دنیا کو جس کو چھوڑ کر آیا ہوں. کیوں جاتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا, اب جا کر نیک عمل کروں گا. ارے پہلے بھی تو وہاں نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکات دیتا تھا, اجرت دیتا تھا, مساجد تو نے بنائی تھی, مدارس بنائے تھے, یونیورسٹی اسلامیہ بنوائی تھی, تو بیواؤں کی خدمت کرتا تھا, ارے یتیموں کو کھلاتا تھا, طالب علموں کو تو کھلاتا تھا, نیکاؤں تو کر کے آیا نہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نیکیوں سے خالی ہو کر آیا ہوں, کیونکہ جب میرا ایمان بھی کفر شرک سے پاک نہیں تھا, اور تیرا اعلان ہے کہ حدثا تعمال ہوں, جن کا ایمان کفر شرک سے پاک نہیں ان کی نمازیں روزے زکات خیرات صدقہ ساری خیرات کی اس کی نیکیاں بالکل تباہ برباد ہے, اور کیا ممکن ہے اس کی نیکی کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. اب پہلے ایسا ایمان قبول کروں گا جو کفر شرک سے پاک, اس کے بعد نیک اعمال کروں گا تاکہ میں تیرے دربار میں تیرے سامنے حاضری دینے کے لیے آؤں تو مومن اور متقی بن کر آؤں, اور اللہ تجھے جنت آ کر جہنم سے بچا لے. اس لیے ایک مہلت اور مانگنا چاہتا ہوں, ملے گی؟ قرآن نے تو بتا دیا کہ چاہیے آدمی مرید اور یہ مرتدی اور یہ ریا, یہ اپنے بڑوں سے کہہ گیا انا کنا تبن, انا کنا لکم تبن, ارے دنیا میں ہم نے تمہاری تابے داری کی تھی, تمہیں بحث کی ضرورت تھی تو بحث پہنچا دی, گائے کی ضرورت تھی تو گائے پہنچا دی, سیوں میں جوڑے کپڑے کے پہنچا دیے, گرمی سردی کے بھی استر پہنچا دیے, تمہیں آلے چاند کھانا کھلایا, آلے چاند بھی سر لیا, غلامی کا حق ادا کر دیا ہم نے. کیا اس عذاب کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہو؟
نہیں.
اتنی تو مہربانی کرو, دنیا میں تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ تھوڑا سا عذاب کم تو ہو جائے, سانس تو کم از کم آنے جانے لگ جائے تو کیا کہیں گے وہ؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمارے پاس ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں بھی وہ صحیح راستہ دکھاتے، جب ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہ راستہ دکھا دیا۔ سوال نہ رہنا اجر دینا، ہم سمجھنا اب برابر ہے ہمارے مریدوں مبتدیے، اب برابر ہے ہم چیخوں پکار کریں یا صبر کر کے چپ رہیں، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے، کل قیامت کے دن یہ بات ہونے والی مالک نے پہلے کیوں بتا دی ہے؟ قیامت کے دن ہوتی ہوتی ٹھیک ہے، پہلے کیوں عمل آدمی نے بتا دی؟ اس لیے بتا دی کہ کل جب تو چیخ و پکار کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج ہی غور و فکر کر کے چیخ و پکار کر۔ اس لیے عزیز ہو تم ہلتے میرے رہا ہو، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین اور ایمان اور عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، اب تو لوگوں دنیا جنوں کو پوچھنے لگ گئی، چار چار پانچ پانچ کلو بیس لے کر بہرانے میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ، پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ جنوں کی نیاز ہے، یہ کھا کر خوش ہو جائیں گے اور ہماری بلائیں بڑھ جائیں گی۔ انسان کو پوچھ پوچھ کے تو تھک گیا، اب تو جنوں کو پوچھنے لگ گیا، جنوں پر تیری آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ سے تجھے نا امیدی ہے، تعویذ پر تو تیرا یقین ہے پر اللہ پر تیرا کوئی یقین نہیں، جادو پر تو تیرا ہاتھ تھک گیا ہے پر اللہ پر تیرا کوئی بات نہیں، نظر پر تو تو دنوں دراز سے مانتا ہے ڈرتا ہے پر اللہ کو نہیں مانتا، اس سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے لوگوں کچھ ہوش میں آؤ، یہ تمہارے دنیاوی جوش اور خروش، یہ دولت اور یہ تمہارے عہدے اور یہ تمہاری ساری کمائی اور یہ کارخانے اور ملنے، یہ تو زمینیں بھی چھوڑ کے چلے جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اللہ بچائے لوگوں، اللہ بچائے۔ آج کل تو بہت بھی عجیب غریب آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا یا اللہ اچانک موت نہ دینا، یا اللہ اچانک موت نہ دینا۔ پہلے تو لوگ بیمار ہوتے تھے اور ان کے بورا سا نا امید ہو جاتے تھے کہ یہ نہیں بچتا، مریض کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ واقعی میں بہت بڑا بیمار ہو گیا ہوں، شاید نہ بچ سکوں، پھر وہ توبہ وغیرہ کر لیتا تھا، اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروا لیتا تھا۔ آج تو ایسے ظالم لوگ آ گئے کہ بس بم کے بٹن پر ہاتھ رکھا اور پھٹا دیا، خود بھی ہوا میں اڑ گیا اور لوگوں کو بھی اڑا دیا۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسلام میں یہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ معصوم بچے اڑ گئے، عورتیں غریب اڑ گئی، مرد اڑ گئے، بے قصور نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اور لطف کی بات دیکھو، قرآن کے نام ضرور لے رہا لوگ شیطان کا سب سے بڑا کردار یہ کہ وہ شرک کرائے گا، کفر کرائے گا، قتل کرائے گا، نجات کرائے گا، شراب پلائے گا، لیکن ان سارے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر دکھائے گا۔ اور آج دیکھا نہیں ایسے ہم لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، جہاد، جنت میں جانا، کیا سکھا دیا اس نے، ادھر اڑو گے ادھر سیدھا جنت میں، کیسی پٹی پڑھائی۔ حالانکہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قتل ہو جائے گا، اور کی صورت یہی فرمائی کہ قاتل جب آپ قتل کرے گا اس نے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم نے مارا ہے ان کا جرم پتا کیا ہے، خدا نہیں بتا سکے گا. اگر ان مقتولوں سے پوچھا جائے کہ تم کیوں پر قتل کیے گئے, وہ کہے گا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, اللہ ہم تو سودا سب خریدنے کے لیے بازار میں آئے تھے, پتہ پھر چلا جو ہماری جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ مذمت کی حدیث ہے یا خوشخبری ہے؟ یہ مذمت فرمائی کہ میرے امتی اتنے بگڑ جائیں گے کہ قتل عام کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے جن کا کوئی جرم قصور نہیں ہوگا. آج یہ دین بن گیا بھائیو, کیا ایسے لوگ جنت پہ جائیں گے؟ جنت ان لوگوں کے لیے, نہ عقیدہ صحیح, نہ ایمان صحیح, نہ عمل صحیح. اس لیے اللہ کے بندے ہوش میں آؤ, اپنے ایمانوں کو ٹھیک کرو, آواز کو ٹھیک کرو, اللہ کے بلند میں بن جاؤ, چھوڑ دو جھوٹے پراٹ ہو یہ سارے گلاوٹ. اور کیا ہو گیا تو یہ انسان, شراب پینے والا, بم پینے والا, چرس پینے والا, روم پینے والا, ڈاکے ڈالنے والا, قتل کرنے والا, بچے اٹھا کر بیچنے والا, لوگوں کی بہو بیٹی کو اٹھا کر بیچنے والا, یہی تیرے کام تھے جو تو نے کرنے تھے اور جو تو کر رہا. دکھ کی بات ہی کر دی, حالت ہو گیا کہ کسی بچے پر کوئی امید نہیں کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا. ہر آدمی دھوکے بات ہر آدمی بھی رگڑ کرنے والا, ہر آدمی کے آپ سے بھی مزدور ٹھیک, مستری نہیں ٹھیک, کارگر نہیں ٹھیک, ہر ایک کی نیت خراب ہو گئی. کیا کیا ہے سب ہم نے تیار کر لیا کہ جنت میں نہیں جائیں گے, جاننا میں جائیں گے. اس لیے ہم جرمیوں کے کام کر رہے نہیں لوگ, اور نہیں یہ جان جاننا نہیں برداشت کر سکتی, اس جان کو تو جنت چاہیے جنت. آؤ سیمانوں میں سچے مومن بن جاؤ, نیک متقی بن جاؤ, دنیا میں بھی تمہارے پر رحمتیں نازل ہوں گی, بختیں نازل ہوں گی, موت کے وقت فرشتے تمہارے استقبال کو آئیں گے اور اللہ کے پاس جانے کے بعد جنت میں تمہیں داخلہ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السميع.